السلام علیکم. بسم اللہ، آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں دی ہیں اور پھر دونوں میں جدائی ہو گئی، اور پھر بیوی نے شوہر سے کھلا طلب کر لیا اور شوہر نے کھلا دے دیا، تو اب دوبارہ یہ نئے نکاح سے لے سکتے ہیں یا نہیں؟ طلاق کے ذریعے نہیں ہوا بلکہ خلع کے ذریعے ہوا. جب شوہر تین طلاقیں دے دے تو پھر بیوی اس پر مستقل حرام ہو جاتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ تینوں طلاقوں کے بعد ہے. لیکن چونکہ شوہر کی طرف سے دو طلاقیں دی گئیں اور بعد میں بیوی نے خلع لیا ہے، تو نکاح کا فسخ بذریعہ طلاق نہیں ہوا بلکہ بذریعہ خلع ہوا ہے. اس لیے اگر یہ دونوں ملنا چاہیں اور دوبارہ ایک میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرنا چاہیں تو نئے نکاح سے یہ مل سکتے ہیں. اس میں دوسری جگہ شادی کرنے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ فسخ نکاح طلاق سے نہیں ہوا بلکہ خلع سے ہوا ہے، تو دوبارہ ملنے کی گنجائش ہے، نئے نکاح سے یہ مل سکتے ہیں. واللہ اعلم. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے گھر لیا اور اس کی قیمت 1 کروڑ روپے ہے اور 30 لاکھ آپ نے ادا کر دیا اور 70 لاکھ بینک نے ادا کر دیا، اور وہ 70 لاکھ آپ نے بینک کو لوٹانے ہیں، اور جب تک لوٹا نہیں پائیں گے تب تک آپ اس کا کرایہ دیں گے، یہ صورت درست ہے یا نہیں؟ الجواب: الحمدللہ والتوفیق بید اللہ تعالی، اس صورت میں وہ جو گھر ہے اس کی ملکیت مشترکہ ہے. 30% ملکیت اس شخص کی ہے جس نے گھر لیا ہے، اور 70% ملکیت بینک کی ہے. اگر بینک 70 لاکھ روپے آپ کو دیتا اور آپ سے سود کا مطالبہ کرتا کہ آپ 1 کروڑ پورا واپس کریں گے، تو یہ شکل سود کی تھی اور یہ ناجائز ہے. لیکن اگر بینک آپ سے اپنی 70% ملکیت کا کرایہ طلب کرتا ہے، یہ شکل بظاہر درست معلوم ہوتی ہے. چنانچہ جب تک بینک کی ملکیت اس مکان میں شامل ہے تب تک آپ بینک کے حصے کا جو کرایہ ہے وہ ادا کرتے رہیں گے، اور جب وہ کرایہ پورا ہو جائے گا یعنی آپ بینک کے 70 لاکھ لوٹا دیں گے، تب اس کا کرایہ ختم ہو جائے گا. اس صورت میں جو جو آپ رقم لوٹائیں گے تو جو کرائے میں کمی ہونی چاہیے. اس 70% بینک کی ملکیت ہے تو کرایہ 70% آپ نے دیا اور آپ نے مزید بینک کو 20 لاکھ لوٹا دیے تو اب کرایہ 50% باقی رہ جائے گا، تو اس طرح کرائے میں کمی آتی جائے گی ملکیت کی کمی کے ساتھ ساتھ. تو اس میں کوئی شرعی قواعد مجھے دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ شریعت اس سودے کو حرام قرار دیتی ہے جس میں سود کا عنصر ہو، اور یہاں سود کا عنصر نہیں ہے بلکہ بینک کو اس کی ملکیت کا کرایہ دینا ہے، اور کرائے کا نظام شرعاً درست ہے. اس کے علاوہ شریعت اس سودے کو حرام قرار دیتی ہے جس میں کوئی ابہام ہو، اور یہاں ابہام نہیں ہے بلکہ پوزیشن بالکل واضح ہے اور ساری شرطیں بالکل طے شدہ اور بالکل روشن ہیں اور کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اس کے علاوہ شریعت اس سودے کو حرام قرار دیتی ہے جس میں جان بہن میں سے کسی کے ضرر یا دھوکے کا امکان ہو، اور یہاں کوئی دھوکے کا امکان نہیں ہے اور نہ کسی ضرر یا نقصان کا اندیشہ ہے، بلکہ جو ایک رقم بینک نے دی ہے آپ کرایہ آپ اس مکان میں ملکیت اپنی شامل کی ہے تو اس ملکیت اس مکان کا کرایہ آپ ادا کر دیں. بس یہ فرق ملحوظ رہے کہ عرف عام میں آپ بینک کو کیا دے رہے ہیں، اس کے 70 لاکھ کا کرایہ دے رہے ہیں کہ 70 لاکھ میں جو اس کی مکان میں ملکیت شامل ہوئی اس کا کرایہ دے رہے ہیں. اگر عرف عام میں یہ چیز موجود ہے کہ جو بینک نے 70 لاکھ روپے دیے ہیں آپ اس کا کرایہ دے رہے ہیں تو یہ سود ہے، کیونکہ تبادلے کی جنس ایک ہے. لیکن اگر بینک نے وہ پیسہ مکان کی خریداری میں شامل کیا ہے اور عرف عام میں یہی ہے کہ آپ مکان کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کرایہ آپ بینک کو دے رہے ہیں، تو پھر سے کوئی تبادلہ نہیں ہے اور یہ سودا اور یہ معاملہ درست قرار پائے گا. تو اس فرق کو بالکل سامنے رکھیں کہ بینک کو آپ کیا چیز دے رہے ہیں، اس کے 70 لاکھ پاؤنڈ پر کرایہ دے رہے ہیں، 70 لاکھ پاؤنڈ جو مکان میں شامل ہے اس مکان کا کرایہ دے رہے ہیں. اگر مکان کا کرایہ ہے تو پھر درست ہے، اور اگر پیسوں پر پیسہ دے رہے ہیں تو پھر وہ سود ہے، پھر وہ باطل بندہ ہوا ہے. دو شرطیں ذکر کی ہیں، ایک تو یہ کہ بینک کی طرف شرط ہوتی ہے کہ جب تک اس کا کرایہ مکمل ادا نہیں کر پائیں گے آپ، یعنی اس کی جو رقم ادا نہیں کر پائیں گے تب تک آپ کو اس میں رہنا پڑے گا، تو بینک یہ شرط لگا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی اور پارٹی کو دیں اور وہ پارٹی کیسی ہو اور وہ اس ان شرائط کو پورا نہ کر سکے تو مسئولیت آپ کی دوسرے پر پڑ جائے گی. تو اس میں ان بینک اپنی احتیاط کو سامنے رکھتا ہے اگر اس کو کوئی نقصان نہ ہو، تو بظاہر یہ شرط درست ہے، اس کو قبول کرنے کو حرج نہیں ہے. اور جہاں تک معاملہ اس حدیث کا ہے کہ ایک سودے میں دو بیع جو ہیں تو درست نہیں ہے، یہ یعنی ابہام کی صورت میں ہے، لیکن اگر معاملہ واضح ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک مکان میں کسی کو شامل کیا ہے اور اس کی جو شمولیت اس کے عوض آپ اس کو کرایہ دے رہے ہیں، اور کرایہ کی ادائیگی اس وقت ہوتی رہے گی جب تک اس کی ملکیت شامل ہے، تو ملکیت پر کرایہ دینا یہ ایک الگ صورت ہے اور یہ سودے میں دو بیع نہیں ہے، بیع ایک ہی ہے لیکن ایک بیع میں جو ہے اس کی ملکیت پر کرایہ شامل کیا گیا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. اللہ اعلم. آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآنی تعویذ جائز ہے یا نہیں ہے، اور اگر جائز نہیں تو یہ کس حکم میں آئے گا، شرک یا بدعت؟ قرآنی تعویذ جائز نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت نبی علیہ السلام سے نہیں ملتا اور کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں تعویذ کا ذکر آتا ہو. ایک حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت سے مسند احمد میں مروی ہے کہ وہ بچوں کے گلوں میں تعویذ ڈالا کرتے تھے، مگر وہ منقطع ہے اور حجت نہیں بلکہ ضعیف ہے. اور بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ بچوں کے گلوں میں تختی جو لٹکایا کرتے تھے بطور تعویذ کے نہیں ہوتی تھی، بلکہ صرف اس لیے کہ بچے اس کو یاد کرتے رہے، کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک تختی میں کچھ دعائیں لکھ کر وہ لٹکاتے تھے، تعویذ کے طور پر نہیں بلکہ اس طور پر کہ بچے کھیلتے چلتے پھرتے ان کو یاد کر لیں. اور ویسے وہ حدیث درست نہیں ہے، منقطع ہے، تو اس سے حجت قائم نہیں ہوتی، اس لیے پیغمبر علیہ السلام سے تعویذ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس نبی علیہ السلام نے دم کیا ہے. رقیہ کی حیثیت شرعی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام نے کیا، صحابہ نے پوچھا کسی مریض کے پاس جائیں تو کیا کریں، دم کر سکتے ہیں؟ من اراد ينفع خاه فلينفعه، ہاں بالکل دم کرو، اپنے بھائی کو نفع پہنچاؤ. اور بہت سے واقعات احادیث میں ہیں ان میں دم ہی کا ذکر ہے. اور ایک بار نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، جبریل امین آپ کے پاس آئے اور آپ کو دم کیا، تو دم ہی ملتا ہے دم کرنا. اور جہاں تک تعویذ کی بات ہے تو تعویذ نبی علیہ السلام سے عملاً ثابت نہیں، اس لیے بقول شیخ البانی رحمہ اللہ کے تعویذ کا کم از کم حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے. یہ جو سب سے چھوٹا حکم تعویذ کا ہو سکتا ہے وہ اس کا بدعت ہونا ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں، ایک نئی چیز ہے، جو ثابت نہیں تو پھر یہ بدعت. ویسے بعض علماء نے اس کو شرک کے ساتھ بھی جوڑا ہے اور اس کو شرک سے ملایا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تعویذ جو ایک انسان لٹکاتا ہے یہ ایک حصے چیز ہے جو اپنے گلے میں لٹکاتا ہے, وہ لکھ کر کسی کاغذ پر, چمڑے پر یا کسی تختی پر لکھ کر لٹکاتا ہے, ایک حصے چیز ہے. لٹکانے کے بعد اس پر اس کا اعتماد ہوتا ہے اور یہ توکل آنا غیر اللہ ہے, اور توکل توحید کا ایک عام شعبہ ہے اور غیر اللہ پر توکل شرک ہے. تو اس معنی میں اس میں شرک کی بو آتی ہے. اس لیے ایک حدیث, اس کی سند میں اگرچہ ضعف ہے, اس کے الفاظ ہیں من تعلق شیئا فقد وکل الیہ, کہ جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا اس کے سپرد کر دیا جائے گا. اور سپرداری صرف اللہ کے لیے ہے, توکل اللہ کی ذات پر ہے, تو اس کی طرف سپرد کر دیا جانا یہ ایک قسم کا شرک ہے. اور ایک جس من تعلق تمیمہ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, تو یہ بھی اس پر بھی تعویذ کا اطلاق ہو سکتا ہے. اس لیے اس کا حکم جو ہے انتہائی خطرناک ہے, یعنی کم از کم بدعت تو ہے کیونکہ نبی رسول سے ثابت نہیں, باقی ان نصوص کو جمع کر کے اس پر شرک کا حکم بھی لگایا جا سکتا ہے. آپ نے سوال کیا کہ بعض لوگوں کو کہنا کہ پاکستان میں سلفی علماء موجود نہیں ہے, اور اگر یہ غلط ہے تو علماء کے نام کیا ہو سکتے ہیں, کیا ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات بڑی تعجب خیز ہے کہ اس سرزمین پاکستان پر علماء نہ ہو اور یہ سرزمین علماء سے خالی ہو, کیونکہ جو حق کی دعوت ہے, توحید کی دعوت ہے, یہ ہر مقام پر پہنچنی ہے, اور دعوت کو پہنچانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. علماء اگر نہ ہو تو پھر یہ دعوت حق اور کتاب و سنت کی دعوت اور علم نافع اور عمل صالح کی دعوت کون دے گا, اور توحید کا بیان کون کرے گا, اور سنت کو نشر کون کرے گا. یہ بات غلط ہے کہ یہاں علماء نہیں ہے. پاکستان وہ سرزمین ہے جو مدارس کی سرزمین ہے, ہر علاقے میں دینی مدارس ہیں, ہر علاقے میں جو ہے وہ یونیورسٹیاں ہیں, جامعات ہیں تقریباً ہر بڑے شہر میں, اور ان مدارس سے علماء فارغ ہوتے ہیں. جو ہمارا جو ایک منہج ہے ان مدارس میں 8 سال کا نصاب, اس میں کتب شاستہ پڑھائے جاتے ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام مالک, اور بعض مدارس میں سنن دارمی, دار قطنی پڑھائی جاتی ہیں, اور پھر عقیدہ ہر سال پڑھایا جاتا ہے, اور پھر متون طلبہ کو حفظ کرائے جاتے ہیں, نحو و صرف پڑھائی جاتی ہے, اور مختلف جو علوم جیسے اصول فقہ ہے, میراث ہے, یہ سب پڑھائی جاتی, تفسیر پڑھائی جاتی ہے. اور تو یعنی ان چیزوں کو پڑھ کر ایک شخص عالم نہیں بن سکتا کیا, یعنی اچھے طلبۃ العلم سے وہ یعنی علم کی خدمت کر سکتے ہیں, اور پھر ایک مسلسل تجربے اور دعوت کے ساتھ وہ باقاعدہ عالم بن سکتے ہیں. تو یہاں یعنی سینکڑوں مدارس ہیں, ہر مدرسے سے ہر سال 10-10, 20-20 اور 50 بچے فارغ ہوتے ہیں. پچھلے سال ہم نے جامعہ سلفیہ میں درس بخاری دیا اور وہاں فارغ التحصیل طلبہ کی تعداد 55 تھی. تو اتنی کثیر تعداد میں طلبہ فارغ ہو رہے ہیں. ہمارا المعہد السلفی کراچی میں ہے, گزشتہ سال 15 طلبہ یہاں سے فارغ ہوئے. تو یہ پورا ایک نصاب پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں, اچھے طلبہ تو رہے ہیں, اور پھر کتب کا مطالعہ کر کے ایک علمی ایک سطح ان کی بلند ہوتی رہتی ہے, اور پھر اکثر طلبہ جو فارغ ہوتے ہیں وہ مدرس بنتے ہیں, اور تدریس کے ذریعے وہ طلبہ کو پڑھاتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ سرزمین جہاں پر قدم قدم پر دینی مدارس ہیں اور باقاعدہ وہاں ایک سلیبس ہے بڑا قوی قسم کا جو عرب علاقوں میں نہیں ہے, ہم نے ان عرب علاقوں میں بھی گئے ہیں, مختلف یونیورسٹیاں دیکھی ہیں, ان کے مناظر دیکھے ہیں. اب اس سے فرق محسوس کریں کہ یونیورسٹیاں جو باہر قائم ہیں ان میں حدیث کا جو پیریڈ ہے اس میں صرف بلوغ المرام ہے, اس کی شرح سبل السلام, اور وہ مکمل نہیں پڑھاتے بلکہ احادیث مختارہ مثلاً 100 حدیثیں چن کر پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں صحیح بخاری مکمل پڑھاتے ہیں 2 سالوں میں, صحیح مسلم پڑھاتے ہیں 2 سالوں میں, ابن ماجہ, سیرت ترمذی، نسائی، ابو داؤد، یہ سب پڑھاتے ہیں. تو ان آپ مقارنہ کریں کہ زیادہ قوی مناحل کہاں پر ہیں. ان کتابوں کو پڑھ کر ایک شخص اگر یعنی جو طلبۃ العلم ہے وہ علم کا جو ایک مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتے تو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو پڑھ کر یعنی علماء بنتے ہیں؟ اگر یعنی کتاب و سنت کو پڑھ کر ایک شخص عالم نہیں بن سکتا تو کیا پڑھ کر عالم بنتا ہے ایک انسان؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اور الحمدللہ ایک تعلیم کا سلسلہ جاری اور قائم ہے، اور طلبہ فارغ ہو رہے ہیں. دعوت کا ایک مربوط نظام ہے. کل ہم نے حیدرآباد میں ایک ادارہ ہے مدرسہ دینی، وہاں ان کی سالانہ تقریبات میں شرکت کی، اور جو صحیح بخاری کے آخری حدیث میں نے درس دیا اس پر، اور ہمارے طالب علم نے اپنی سند پڑھی اور اس سند اس نے اپنے آپ سے لے کر نبی علیہ السلام تک پہنچائی. یہ سلسلہ اسانید موجود ہے اور اس میں کافی تحویلات تھے. یعنی ایک سند امام شوبانی کے طریق سے پہنچائی، ایک سند جو ہے وہ یعنی میاں صاحب یعنی شیخ الکل محدث دہلوی کے طریق سے پہنچائی، ایک سند جو ہے وہ اور یعنی عرب و عجم کی اسانید کو اس نے جمع کیا اور بیٹھ کے اس نے پڑھا اور وغیرہ تک پہنچایا. اگر یہ علم نہیں تو علم کس چیز کا نام ہے بتایا جائے ہمیں؟ علم کوئی اس سے الگ چیز ہے. اور جہاں تک علماء کا تعلق ہے تو الحمدللہ بہت سے علماء ہیں جنہوں نے یہاں پڑھا، یہاں سے پڑھ کر پھر وہ سعودی عرب گئے اور وہاں کے مشائخ سے پڑھا، سلفی مشائخ سے. ان میں سے بعض شیخ ابن باز کے شاگرد ہیں، بعض شیخ ابن عثیمین کے شاگرد ہیں، بعض شیخ البانی کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ. تو اگر ان کو علماء نہیں کہیں گے یا کم از کم طلبۃ العلم نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ علماء سے خالی ہے. ابھی کچھ عرصہ قبل یہاں شیخ العرب العجم ولی الدین شاہ راشدی موجود تھے، ان کے بڑے بھائی شیخ محب اللہ رحمہ اللہ موجود تھے، کچھ عرصہ قبل شیخ سلطان محمود رحم اللہ موجود تھے محدث ملتان، اور کچھ عرصہ قبل ان بڑے بڑے مشائخ موجود تھے اور ان کا چند سال قبل انتقال ہوا. آج ان کے شاگرد ہیں جیسے ملتان میں شیخ سلطان محمود کے شاگرد مولانا رفیق اثری صاحب ہیں، اور پھر فیصل آباد میں انہیں ایسے علماء ہیں جو فیصل آباد کا نور ہے، مولانا عبدالعزیز عالوی شیخ العزیز جامعہ سلفیہ، حافظ مسعود عالم صاحب جامعہ سلفیہ کے مدرس ہیں، استاد حدیث ہیں، شیخ شریف صاحب ہیں وہ جامعہ سلفیہ میں مدرس بھی ہیں، اور ان کا ایک ادارہ یعنی ترویہ اسلامیہ کے نام سے، اس میں دو سال کا طلبہ کا انتہائی قدیم نصاب ہے. جو طلبہ ان مدارس سے فارغ ہوتے ہیں آٹھ سال پڑھ کر، صحیح بخاری پڑھ کر، صحیح مسلم پڑھ کر، دیگر کتب سیاست پڑھ کر، پھر ان کو وہ دو سال اور پڑھاتے ہیں، ایک تخصص کا ایک جو ہے وہ ایک پیریڈ طے کرتے ہیں. اس میں اسانید پر بحث ہوتی ہے، متون پر بحث ہوتی ہے، اور باقاعدہ شریعت کے علوم پڑھائے جاتے ہیں. تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ فیصل آباد ہی میں شیخ ارشاد الحق افری صاحب ہیں، گوجرانوالہ میں محدث پنجاب حافظ محمد گودوی رحمہ اللہ کے شاگرد شیخ عبد المنان نور پوری حافظ اللہ ہے، اور پھر اپنا شیخ عبدالستار حماد ہے. یعنی یہ ایک علماء کا سلسلہ ہے، اور تقریباً ہر علاقے میں اس پائے کے علماء ہیں. اسلام آباد میں ڈاکٹر خورشید اظہر صاحب ہیں، ایک اور حافظ عبدالحمید اظہر صاحب ہیں. یعنی یہ نام چھوٹے نہیں ہیں، بڑے بڑے دائی، اور شیخ سراء اللہ مدنی حافظ اللہ ہے. تو یہ ایک علماء کی تین کے الحمدللہ موجود ہے جو مدرس بھی ہیں اور دائی بھی ہیں، اور یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور باقاعدہ اسانید کے ساتھ احادیث پڑھا رہے ہیں اور سارے علوم میں متمحر ہیں الحمدللہ. زبانی ہم نے ان کے دروس سنے تین تین چار چار گھنٹوں کے، صحیح بخاری پر دروس سنے ان کے. تو اس کو علم نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ علم کس چیز کا نام ہے؟ ایک شخص قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، ایک شخص کتب سیاستہ پڑھتا ہے، ایک شخص علوم الحدیث پڑھتا ہے، اصول فقہ پڑھتا ہے، نحو صرف کی چار پانچ چھ کتابیں پڑھتا ہے، عقیدے کی آٹھ کتابیں پڑھتا ہے، تو ان سب کو پڑھ کر وہ کیا بنتا ہے بتایا جائے؟ یعنی یہ جہالت ہے یا علم ہے؟ اگر یہ جہالت ہے تو علم کس چیز کا نام ہے؟ کیا پڑھ کر ایک شخص عالم بنتا ہے؟ ہم یعنی بڑے تعجب کی بات ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ان کو عرب مشائخ نہیں جانتے، عرب مشائخ عالم الغیب ہیں، ان کا جاننا ضروری. میں بتاؤں کہ یعنی لجنہ کبار علماء میرے کچھ علماء تشریف فرماتے، ہم ہمارے ایک شاگرد ہیں کامران طالبہ جامع اسلامیہ کے فارغ ہیں, انہوں نے سوال کیا کہ کسی شخص کے عالم ہونے کی کیا یہ دلیل ہے کہ اس کو آپ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ دلیل آپ نے کہاں سے لے لی؟ معرفت کا راستہ کیا ہے؟ یہ علماء سعودی عرب جائیں کہ سعودی علماء پاکستان ہے؟ نہ یہ وہاں جا سکتے ہیں, بہت کم, نہ وہ یہاں آ سکتے ہیں. تو جب تک لقاء نہیں ہوگی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کوئی ڈگری نہیں ہے, ڈگری کس چیز کا نام ہے؟ آپ آئیں پاکستان میں, ان مدارس کا سروے کریں, آپ ان کی تعلیم کا جائزہ لیں, کیونکہ مناہج آپ دیکھیں ایسے سبھی مناہج ہیں کہ میں بتا دوں آپ کو, ہم اپنے رحمانیہ میں پڑھا کرتے تھے, میرا تیسرا سال تھا یعنی تیسری کلاس کا طالب علم تھا اور داڑھی مجھ پر نہیں آئی تھی ابھی, اور ایم اے کا ایک لڑکا جو گورنمنٹ کی یونیورسٹی کا ایم اے کا طالب علم ہے مجھ سے عربی ادب پڑھنے آتا تھا, مجھ سے پڑھنے آتا تھا, حالانکہ میں بالکل ابتدائی طالب علم تھا. ہمارے مدارس کا نصاب بہت طبی ہے, اس نصاب کو پڑھ کر محمد غزنوی پیدا ہوا, اس نصاب کو پڑھ کر محدث دہلوی نذیر حسین پیدا ہوا, اس نصاب کو پڑھ کر اسماعیل سلفی پیدا ہوا, اس نصاب کو پڑھ کر داؤد غزنوی پیدا ہوا جو علماء نہیں ہے, اس نصاب کو پڑھ کر عبد المنان وزیر آبادی پیدا ہوا جو نابینا تھے, اور شیخ القل فرمایا کرتے تھے کہ اس اندھے نے پنجاب کو حدیث سے بھر دیا, اس کو عالم نہیں کہیں گے؟ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی بات ہے جس کی اساس جہل ہے, یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ علم کیا چیز ہے اور عالم کیسے بنتے ہیں. ان کو ہم دعوت دیتے ہیں پاکستان آئے, آ کر دیکھیں کہ یہاں مدارس کا نصاب کیا ہے اور پڑھائی کا طریقہ کیا ہے. 8-8 گھنٹے کی کلاسیں لگتی ہیں, تو اگر ان کلاسوں کو پڑھ کر اور پورا علم حاصل کر کے ایک شخص عالم نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے بتایا جائے ہمیں؟ بندہ گوئل یہ درست نہیں ہے. آپ نے سوال کیا کہ ایک عالم اور طالب علم میں انہیں فرق کیسے کیا جائے, اور ایک شخص جامع اسلامیہ سے مجھے فارغ ہوا تو اس کو ہم شیخ کہیں یا عالم کہیں, یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ درست نہیں ہے. یعنی ایک عالم اور طالب علم میں فرق یہ ہے کہ ایک شخص طالب علم کے لیے جاتا ہے, یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور علماء سے استفادہ کرتا ہے تو وہ طالب علم ہے. طالب علم کی دو قسمیں ہیں, کچھ طالب علم وہ ہوتے ہیں جن کا اتنا اتقان نہیں ہوتا, اتنا حفظ نہیں ہوتا, اور کچھ طالب علم وہ ہوتے ہیں جو متفرق ہوتے ہیں, جن کو امتیاز حاصل ہوتا ہے, اپنے شیخ کی صحبت میں رہتے ہیں وہ اور ان سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں. تو طلبا کے بھی درجے ہیں, کچھ طالب علم بڑے متقن ہوتے ہیں اور کچھ طالب علم کچھ ہلکے درجے کے ہوتے ہیں. جب تک وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ طلبۃ العلم میں سے ہیں, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ طلبۃ العلم میں سے ہیں. ہاں جب اس علاقے کے جو کبار علماء ہیں جن کی عمریں اس میدان میں گزر چکی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, ان کے دروس سنتے ہیں, ان کی کتابیں دیکھتے ہیں, وہ اگر کہیں کہ یہ یعنی درجہ یعنی ایک عالم کے درجے پر فائز ہو گئے تو ان کی شہادت سے وہ عالم بن سکتا ہے. لیکن کوئی شخص خود صرف ایک تخرج جامع اسلامیہ سے فارغ ہو کر وہ عالم اپنے آپ کو کہلائے, کہ شیخ اپنے آپ کو کہلائے, کہ فیرت الشیخ کہلائے, یہ مقام نہیں ہے. یہ مقام بڑے بڑے جو علماء ان کی شہادت سے حاصل ہو سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسند تدریس اور مسند افتاء پر اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک مدینہ کے 70 علماء نے گواہی نہ دی کہ تم اس مقام کے اہل ہو. تو یہ یعنی گواہی وقت کے علماء اور جو اہل عصر ہیں کبار علماء جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص یعنی ایک اس میں تفقہ ہے اور علم ہے اور یہ الحمدللہ اچھا کام کر رہے اور منہج سلف کی اتباع کرنے والا اور اس میں علم کا اتقان ہے, حفظ اور رسوخ ہے, تو وہ اگر گواہی دیں گے تو پھر وہ عالم کے شیخ بن سکتا ہے. باقی صرف ایک یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اس کو شیخ کا لقب دیا جائے یا عالم اس کو قرار دیا جائے, یہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے, بلکہ علماء جن سے ممارست ہے اس کو جب وہ گواہی دیں گے تو پھر وہ افتاء اور علم کے مرتبے کو فائز ہوگا. اللہ علیہ آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسا قانون ہے یعنی جو جامع اسلامیہ سے فارغ ہو تو اس کو شیخ کہنا ضروری ہو؟ ایسا قانون میرے علم میں نہیں ہے. یعنی قانون اگر کوئی ہے ہو تو تحریری ہوتا ہے, ایسی کوئی تحریر ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ جو یعنی جامعہ سے فارغ ہو اس کو شیخ کہا جائے, اور یہ یعنی یہ میرے خیال میں یہ غلط ہے. ایسا قانون ہے بھی نہیں ہے کہ صرف یعنی مجرد فارغ ہونے سے اس کو شیخ کہہ دیا جائے. میں بتاؤں آپ کو کہ بہت سے طلبوں میں ایسے جانتا ہوں جو وہاں سے فارغ التحصیل ہے اور ان کو اب تک عربی عبارت صحیح پڑھنی نہیں آئی, اس کو ہم شیخ کہتے ہیں، میں جانتے ہوں ان کو ملا ہوا ہوں میں، کہ وہ عربی عبارت اب تک صحیح نہیں پڑھ سکے، حالانکہ وہاں سے فارغ ہو کر آ گیا اور ڈگری لے کر آ گیا. یہ تو وہ قانون نہیں ہے کہ میری محض تخرج سے اس کو ہم عالم یا شیخ کہہ دیں، ایسا کوئی قانون نہیں. یہ تو علماء کی ممارست سے اور علماء جو متقین موجود ہیں ان سے اس پر آنا جانا اختلاط اور ملنا جلنا، اور وہ ان کو سنے، ان کو پڑھے، ان کے علم کا استظہار کرے، وہ اگر گواہی دیں کہ یہ شیخ کے مرتبے پر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن صرف فارغ التحصیل ہونے سے اس کا شیخ بن جانا، اس کو شیخ کہنا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اور بہت سے فارغ التحصیل ایسے ہیں جن کو بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، ان کو گرامر کا علم نہیں ہے، عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے اور وہ اپنے آپ کو شیخ کہتے ہیں. اور بڑے رونے المیہ کی بات ہے، ایک ٹی وی پر چینل پر ایک شخص آتا ہے، اس کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم نے خود سنا وہ عربی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا. یعنی ایسا شیخ الاسلام جس کو یعنی عربی لغت نہیں آتی اور جو عربی عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتا، قرآن کے مخارج صحیح نہیں کر سکتا، اس کو شیخ الاسلام کہا جائے. یہ تو ایک یعنی القاب کو اس طرح ذلیل کیا گیا اس دور میں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. نہیں بلکہ یہ چیز حاصل ہوتی ہے یقیناً ان علماء کی ممارست سے اور علماء کی مصاحبت سے، علماء کی شہادت سے ہوتی ہے. جی آپ نے پوچھا کہ یعنی بعض اوقات بعض مقابلے کی ہوتی ہے، آج دوسرے مسالے کے لوگ اپنے علماء کو مفتی کہہ کر پکارتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ان ساتھیوں کو یعنی طالب العلم کہا جائے تو مقابلہ اگر یہ مقام کا نیچے ہو جاتا ہے، تو یہ بات دوسری ہے. دیکھیں جو شیخ کا معنی ہے وہ ہے الکامل فی فنہ، کہ شیخ وہ ہوتا ہے جو اپنے فن میں کامل ہو. اگر حدیث ہے، تفسیر ہے، جو فن ہے اس میں کامل انسان کو شیخ کہا جاتا ہے. تو کامل یعنی یہ کامل یا کمال کے قریب پہنچ جانا ممکن ہے، یہ اور وہ شیخ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس موقع پر جہاں ایک محاورے کی شکل ہو جائے، مقابلے کی شکل ہو جائے، اور جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اہل باطل اہل بدعت کے مقابلے میں ہماری علماء کی شان نمایاں ہو، وہاں اس لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے، اطلاق ہو سکتا ہے، تاکہ انہیں بظاہر یعنی کوئی ایک حقارت یا کوئی چھوٹا پن وہاں پر یعنی نظر نہ آئے، تو یہ ایک الگ چیز ہے. یعنی وہاں مطلوب یہ ہے کہ ہمارے یعنی منج کا غلبہ ہو، تو منج کی تغلیب کے لیے اگر یہ شیخ کہا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن اصل جو شیخ کا معنی الکامل فی فن ہی یہ ہے، تو یہ صرف جامعہ سے فارغ ہو کر فن میں کامل نہیں ہوتے، بلکہ بہت کچھ پڑھ کر، بہت کچھ سیکھ کر، علماء کی صحبت اختیار کر کے پھر وہ فن میں کامل ہو سکتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ جب اس جو طلبہ جو فارغ ہو کر آتے ہیں، جب ان کو شیخ کہا جاتا ہے تو لوگوں کو ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے کہ یہی شیخ ہیں، لوگ اصل مشائخ سے کٹ جاتے ہیں اور انہیں کو مشائخ سمجھ کر انہیں سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں. یعنی ان سے تعلق جوڑنا غلط نہیں ہے، یعنی وہ ایک منحج جو پڑھ کر آئے ہیں اور اس میں رہنمائی کر سکتے ہیں وہ، لیکن یہ جب محدود پیدا ہو جائے کہ کہیں لوگ ان پر اکتفا کر کے اصل مشائخ سے غافل نہ ہو جائے، تو اس محدود کی نفی ہونی چاہیے اور پھر لوگوں کو ایک مکمل تعارف کرانا چاہیے. اور یہ جو طالب العلم جو فارغ ہوتے ہیں، جنہیں فارغ بناتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مشائخ کا ہر موقع پر ذکر کریں کہ انہوں نے کس سے علم حاصل کیا اور آج کون کون سے مشائخ الحمد للہ موجود ہیں، کیا ان کے رابطے نمبر ہیں، تاکہ اگر ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو وہ کریں. یعنی ان طالب العلم سے کہنا چاہیے کہ وہ اگر شیخ کہلاتے بھی ہیں تو اصل مشائخ کا ذکر جو ہے وہ گاہے بگاہے کرتے رہیں، جیسا کہ ہم کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کا اصل مشائخ کا علم ہو، ان کی کتب کا علم ہو، ان سے رابطہ ان کا ممکن ہو، تاکہ ان سے ان کا تعلق جڑا رہے اور وہ دینی استفادہ کرتے رہیں. تو اس قسم کے طلبۃ العلم کی کو ذمہ داری دی جائے کہ اپنے مشائخ کا تذکرہ بہرحال وہ کرتے رہیں، تاکہ لوگوں کو پورا تعارف جو ہے وہ ملتا رہے. آپ نے پوچھا کہ ایک ساتھی جس کا والد بریلوی ہے، اس کی وفات کے بعد اس کا وارث ہو سکتا ہے، یعنی وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا باپ کلمہ گو ہے، اس میں اگرچہ یعنی انواع اقسام کے شرک ہیں، لیکن ہم اس کی ذات پر حکم نہیں لگاتے کہ اس کو مشرک کہیں یا کافر کہیں، اس کے عمل کو شرک یا کفر کہا جا سکتا ہے، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ظاہر اس کا اسلام کے اندر ہے، لہٰذا اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اس کے درجے کا وارث ہوگا. یہاں دین کا اختلاف نہیں ہے. دین کا اختلاف تب ہو جب باپ مثلا کافر اور بیٹا مسلمان ہے، یا دین کے دونوں مسلمان ہیں، یہاں پر دونوں کلمہ گو ہیں، لیکن باپ میں اگر اللہ اقسام کے شرک ہیں تو وہ شرک، اس کے اعمال شرک ہیں، مگر بذات ہی وہ اسلام کے اندر شمار ہوگا. الا یہ کہ باطن اگر وہ یعنی اس عقیدے پر قائم اور شرک اور کفر ہے اس کا، وہ فیصلہ اللہ فرمائے گا. بناما ظاہر اللہ یتم السرائر، ہمارے لیے جو ان کا ظاہر ہے وہی ہے، اور اللہ رب العزت سرائر کو جو ہے وہ جانتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ فرمائے گا. ایسا یہ شخص اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد کا وارث ہوگا. سوال کیا کہ انہیں قربانی کہاں کرنی چاہیے، یو کے میں یا پاکستان میں؟ اور اگر یو کے میں کریں گے تو جو غریبوں کا حصہ ہے وہ کس کو دیں، یا تو کوئی نہیں لینے والا، اس کا پھر کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی خود کرنی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ قربانی غریبوں میں دیا جائے. اگر کہ غریب موجود ہے جہاں قربانی آپ کر رہے ہیں، ان کو ضرور دیں. اگر غریب موجود نہیں ہے تو سارا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں. قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی خون بہانے کا نام ہے. آپ نے خون بہایا، قربانی ہو گئی. اب اس گوشت کا معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ کے آس پاس پڑوس میں غربا موجود ہے، مستحقین موجود ہیں، ان کو آپ ضرور دیں اور عید کی خوشی میں شامل کریں. اور بالفرض اگر موجود نہیں ہے تو آپ خود سارا گوشت کھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلو من ذی الحجہ لا ذی الحجہ، اپنی قربانی کا گوشت تم اس ذی الحج سے لے کر اگلے ذی الحج تک پورا سال کھا سکتے ہو، یہ خود کھا سکتے ہیں. اور تین حصے کرنا کوئی شرعی تقسیم نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر آپ تین حصے کرتے ہیں جس کا آپ کو اجر ملے گا اور غریبوں کو شامل کریں. لیکن بالفضل غریب نہ ہو تو سارا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں. لیکن دوسری صورت ایک اور بھی ہے، اور وہ میں دعوت آپ کے ذریعے دینا چاہوں گا کہ اگر پاکستان میں بھیجیں تو اس کے باوجود کچھ اجر کی صورتیں بنتی ہیں، اور خاص طور پہ ان حالات میں کہ ہمارا جو صوبہ سندھ ہے جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں، اور بیشتر لوگ ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور وہ تحت السماء یا خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتہائی فقر کی ایک صورت حال ہے، ان کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ سب تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. ہم اس صورت حال میں کچھ ساتھیوں جن کے رابطے ہم سے ہو رہے ہیں، جو رابطے کر کے پوچھتے ہیں، ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اگر ان کی مدد کرنا چاہیں قربانیوں کی صورت میں، تو قربانی اس وقت مستحقین ہے، اور اس کا اجر اس لیے زیادہ ہوگا کہ بالکل لٹے پھٹے تباہ حال وہ لوگ ہیں اور وہ مستحق ہیں اس چیز کے، بجائے اس کے کہ وہ گوشت ضائع ہو، ان کے کام آ سکتا ہے. تو اس میں توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دو اس طرح ہیں، ایک فقیر اور ایک مسکین. اور فقیر بھی غریب ہو سکتا ہے اور مسکین بھی غریب ہو سکتا ہے. غریب کا لفظ عام ہے، لیکن مسکین بھی غریب ہے اور فقیر بھی غریب ہے. فقیر کی تعریف یہ ہے، فقیر وہ شخص ہے جو جس کے پاس آمدنی کے وسائل نہ ہوں، جس کے پاس آمدنی کے وسائل نہ ہوں، بے روزگار، وہ فقیر ہے، اس کو غریب بھی کہا جا سکتا ہے. مسکین کی تعریف یہ ہے کہ جو جس کے پاس آمدنی کے وسائل ہوں مگر وہ اس کے خرچے سے کم ہوں، جو اس کے مسائل مطلب کنبہ بڑا ہے، وسائل کم ہے، کنبے کا جو خرچہ یہ بہت یعنی ایک تنگی کے ساتھ بھی مثلا 100 روپے ہے اور اس کی آمدنی 50 روپے ہے، آمدنی کے وسائل موجود ہیں اس کے پاس مگر اس کے جو ہے اخراجات زیادہ ہیں، یہ مسکین ہے. تو فقیر کو بھی غریب کہا جا سکتا ہے، مسکین کو بھی غریب کہا جا سکتا ہے. تو یہ فرق ہے دونوں کا، یعنی اگر آمدنی کے وسائل نہ ہو، بالکل ہی بے روزگار ہو، وہ فقیر ہے، اور اگر وسائل ہوں مگر مفارض سے کم ہوں تو وہ مسکین ہے. اور یہ دونوں زکات کے مسائل ہیں. آپ نے پوچھا کہ یعنی اگر ایک مسجد کی طرف سے یہ شرط لگا دی جائے جہاں کوئی لٹریچر تقسیم نہیں ہو سکتا، اور اگر تقسیم کرنے کی اجازت دے تو اس صورت میں دیتے ہیں کہ اس میں آپ کے ادارے کا نام مٹا دیا جائے اور مسجد کا نام اس میں ڈال دیا جائے، اس میں کچھ حق ہے اور کچھ غلط ہے. پہلی بات حق ہے، یعنی ان کا یہ کہ ایک نظام بنا دینا کوئی لٹریچر یہاں پر تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ بات درست ہے، ورنہ اس میں بے ترتیبی بہت ہو سکتی ہے. اور ایک شخص باہر سے آ رہا ہے لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے، اس میں کیا ہے یعنی کوئی اس کا علم نہیں، تو یہ بات بعض وقت فتنے کا باعث ہو سکتی ہے، اس میں لٹریچر میں حق بھی ہوتا ہے باطل بھی ہوتا ہے اور آپ اس کو بلا امتیاز تقسیم کرنے کی اجازت دے دیں تو اس میں گمراہی پھیل سکتی ہے. تو یہ معاملہ درست ہے مسجد کی طرف سے, اگر ان کی یہ شرط ہے کہ یہاں کوئی لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتا, بالکل درست ہے تاکہ معاملہ منظم رہے اور کسی گمراہی کے پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو یا کسی فتنے کے پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو, جیسا کہ بعض وقت یہاں پر ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کی کوئی تمیز نہیں ہے اور ہر طرح کے لوگ ان باہر کھڑے ہو کر تقسیم کرتے ہیں لٹریچر, اور پھر وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مسجد کی تائید سے ہو رہا ہے اور پھر لوگ اس کو حق سمجھتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ منظم رکھنے کے لیے اور احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شرط بالکل درست ہے. لیکن اگر کوئی لٹریچر وہ دیکھتے ہیں یہ تقسیم کے قابل ہے اور ان کا یہ کہنا کہ اس میں آپ کا نام ہٹا دیا جائے اور ہمارا نام جو ہے وہ ڈال دیا جائے, یہ اس میں حق بھی ہے اور غلط بھی ہے. اگر تو یعنی اس میں اندیشہ ہو یعنی تعدد جماعت کا کہ بہت سی جماعتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور یہ جماعت یہ افتراق کا ذریعہ ہے, تو افتراق سے بچنے کے لیے یعنی سارے نام حذف کر کے ایک ہی ادارے کا نام ہو, اس نام پر لوگ متفق ہیں, یہاں تک معاملہ درست ہے. لیکن اگر صرف اس لیے کہ ہمارے ادارے کا نام اونچا ہو روشن ہو تو یہ پھر غلط ہوگا. اس میں یعنی نیت پر عمل دخل ہے بہت زیادہ, اور اگر یہ صورت سامنے ہے کہ اس سے بہت سے جماعتیں سامنے آئیں گی اور یہ افتراق کا ذریعہ ہے, لوگ تقسیم ہوں گے بٹیں گے, ایک ہی نام ہو جس کے ساتھ لوگ منسلک ہوں, اچھی سوچ ہے. لیکن اگر صرف ہمارے ادارے کا نام ہو باقی سب نیچے ہوں یہ پھر یہ غلط ہوگا. واللہ برحال آپ نے پوچھا کہ ایک عورت یہاں سفر کرنا چاہ رہی ہے, اس کا 8 سال کا بچہ اس کے ساتھ ہے اور یہاں سے محرم اس کو سوار کرائے گا اور وہاں سے محرم اس کو وصول کرے گا, یہ درست ہے. دیکھیں اس میں یعنی 8 سال کا بچہ یہ محرمیت کے لیے کافی نہیں, بچہ نابالغ اور چھوٹا ہے, اور جو محرم جو سفر میں ساتھ ہو وہ ایسا ہو جو معاملے کو کنٹرول کر سکے, اس معاملہ فہمی ہو, کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس کو سنبھال سکے. بچے میں صلاحیت نہیں ہوگی اور ایک عورت یعنی وہ گویا تنہائی ہے, تو اس سفر میں یعنی بہت سی سہولتیں اور بہت سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں, بعض کا فلائٹ کینسل ہو گئی تھی اور ایئرپورٹ پہ اس کو اترنا پڑا, پھر وہاں سے وہ روانہ کری کسی ہوٹل میں, یہ مختلف چیزیں. اس میں بچہ جو ہے وہ کافی نہیں, اس میں محرم ایسا ہو جو اس قسم کی صورت حال میں معاملے کو سنبھال سکے اور وہ خاتون کسی طرح پریشان نہ ہو. تو محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. باہر کے اخبار علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن محل کراہت, یعنی یہ پسندیدہ بات نہیں ہے, لیکن اگر اور کوئی صورت بن ہی نہیں پا رہی اس خاتون کا آنا ناگزیر ہو تو پھر یہ جواز محل کراہت ہے. اگر محرم ساتھ ہو تو بہتر ہے, اگر ساتھ نہیں وہ آ پا رہا اور کوئی رکاوٹ ایسی ہے جو اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر یہ جواز محل کراہت کی شکل ہے. لیکن اولا بات یہی ہے, افضل بات یہی ہے کہ محرم ساتھ ہو اور محرم ایسا ہو جو اس قسم کی صورت حال میں معاملے کو کنٹرول کر سکے. بہرکیف جواز محل کراہت کی بات ہو سکتی ہے. اللہ برحم آپ نے سوال کیا کہ خاتون کا جو عبایا یا جو اس کا چادر ہے وہ لوز ہونی چاہیے, تو اس کے ہاتھ میں جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہو سکتا ہے. یہ انہیں عورت کے لیے پردہ فرض ہے, اس کا لباس بھی لوز ہو اور لباس ایسی چمکنا ہو جس سے ایک زینت ظاہر ہوتی ہو, لیکن اس کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے جس کا تعلق اس کی جسم سے نہیں ہے تو وہ کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شرط کوئی سختی نہیں ہے, کیونکہ اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ چمکیلا اور بھڑکیلا نہ ہو, تنگ نہ ہو, کیونکہ وہ بھی یعنی حجاب کے منافی ہے. لیکن اس کے پاس اگر کوئی چیز ہے جو اس کے جسم سے الگ ہے, جیسے کوئی تھیلا ہے یا کوئی بیگ ہے یا کوئی پرس وغیرہ ہے, تو اس کا کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں آپ نے انشورنس کے بارے میں پوچھا, بیمہ کے بارے میں, تو معاملہ یہ ہے کہ بیمہ یا انشورنس یعنی جو اس کی حدود ہم نے دیکھی ہیں تو وہ قمار کے ذمہ میں آتا ہے, یعنی چوہا. اس میں آپ کسی چیز کا انشورنس کرواتے ہیں اور جس کمپنی سے آپ نے انشورنس کروایا ہے اس کو ایک رقم آپ دیتے ہیں ماہانہ یا سالانہ. بعض اوقات آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور آپ کے پیسے وہ ضائع جاتے ہیں اور کمپنی فائدے میں رہتی, اور بعض اوقات آپ کا نقصان ہو جاتا ہے اور جو کمپنی کو آپ نے پیسے دی اس سے زیادہ کمپنی کو خرچ کرنے پڑتے ہیں. اس میں کبھی آپ کی جیت اور کبھی کمپنی کی جیت ہے, اور یہ جیت کمار اور میسر کے ذریعے ملتی ہے جس کو جوا کہتے ہیں, تو اس لیے یہ چیز درست نہیں ہے. اب انشورنس کی دو صورتیں ہیں جو ہمارے ملک میں بھی اور آپ کے یہاں بھی ہوں گی. ایک انشورنس اختیاری ہوتا ہے آپ کرائیں یا نہ کرائیں, ایک اجباری ہوتا ہے کہ کرانا ضروری ہے. ہمارے ہاں جیسے گاڑی خریدے اس کا انشورنس ضروری قرار دیا گیا ہے, وہ کرانا پڑتا ہے. تو اگر کوئی اختیاری ہے آپ کے اختیار میں کریں یا نہ کریں تو بہتر ہے کہ اس کو نہ کرائے جائے, اور اگر اجباری ہے وہ کرانا پڑ رہا ہے آپ کو تو آپ وہ کرا لیں, لیکن اگر کوئی نقصان ہوتا ہے اتنا ہی وصول کریں جتنا آپ نے اس کمپنی کو دیا ہے. تو یہ ایک احتیاط کی شکل ہے. باقی اور اس میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں یعنی اگر گاڑی کا کوئی نقصان ہوا یا ٹکر ہوا ہے اور وہ انشورڈ گاڑی ہے تو جتنی رقم آپ نے اس انشورنس کمپنی کو دی ہے اس کے بقدر ان سے لی جا سکتی ہے, اور اس سے اضافی جو ہے وہ خود دینا زیادہ بہتر ہے. یعنی احتیاط اسی میں ہے تاکہ اس جوڑے میں وہ شامل نہ ہو جائے. جو رقم آپ کو اجباراً دینا پڑی مجبوری میں اس رقم کی وصولی آپ کر لیں اور اس سے اضافی نہ لیں, اضافی خود ادا کر دیں تاکہ استعمال میں آپ کی شمولیت نہ ہو. احتیاط کا تقاضا یہی ہے. آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کی کیا نصیحت ہوگی ان بھائیوں کو جو دعات میں سے ہیں اور دوسرے بھائیوں کی جو دعات ہیں ان کی وہ غیبت کرتے ہیں. یہ نصیحت تو بالکل واضح ہے کہ غیبت ایک شرعی جرم ہے اور اس کو کبائر میں شمار کیا گیا ہے, اور اس کی بڑی بعید بھی ہے بہت شدید, بلکہ ایک حدیث میں اس کو نفاق تک کہا گیا ہے, کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یا معاشر من آمن بلسانی ولم یکن ایمان فی قلبہ, اے وہ لوگوں جو صرف اپنی زبانوں سے اسلام لائے ہیں اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکا. یعنی صرف زبانوں کے مسلمان ہیں, دل میں بھی اسلام نہیں پہنچا سکے. آپ نے کیا فرمایا, ان کو کیا حکم دیا کہ لا تغتاب المسلمین, مسلمانوں کو غیبت نہ کیا کرو, وہاں سے تب وہاں اراتے ہیں, اور ان کی عیب جوئی نہ کرو, ان کے عیب تلاش نہ کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں یا ان کی عیب جوئی کرتے ہیں تو ان کا اسلام اب تک زبانوں تک محدود ہے اور وہ دل میں داخل نہیں ہوا, اور یہ نفاق ہے. منافقین وہ زبان کے مسلمان تھے اور ان کے دل میں اسلام بالکل نہیں تھا, اور دل میں اسلام کی محبت بالکل نہیں تھی. تو یہ ایک طرح کا نفاق ہو گیا. تو پھر جب ایک شخص ایک ایسا عمل کرے جس سے وہ نفاق کے زمرے میں آ جائے اور نفاق کا معذور اس پر قائم ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا اس کی بڑائی ہو سکتی ہے. ان در منافقین فی الدرک الاسفل من النار, نفاق کا انجام تو بہت ہی بھیانک ہے, اور منافقین کو جہنم میں سب سے نیچے رکھا جائے گا. یہ بہت ہی قبیح ایک عمل ہے اور بہت ہی اس کی وعیدیں احادیث موجود ہیں. بعض احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ایک عورت جس کے بارے میں اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے اور بہت صدقہ دیتی ہے, مگر اس کی زبان اچھی نہیں ہے, تو فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی. ورنہ اس کا عمل جتنا بھی وہ برباد ہو گیا اس کی اسی بنا پر. اور معاذ جبل کی حدیث ہے مسلم احمد جامع ترمذی وغیرہ میں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اسلام کے شرائع بتائے تھے, توحید کا بتایا اور ارکان خمسہ کا بتایا, روزے نفل روزے کا بتایا, قیام الدیل کا بتایا, اور پھر جو میری اس دین کا عمود ہے نماز اس کا بتایا, اس دین کے جو ذروت السلام ہے سب سے اونچی چھوٹی جہاد اس کا بتایا, اور پھر کہا کہ اولا عدلو کا علا ملا کے دارے کا کل نہیں, میں تمہیں بتاؤں کہ اس سب کا کنٹرول کس کے پاس ہے اور اس کا ملاک کس کے پاس ہے. تو پھر آپ نے زبان باہر نکالی اور کہا اس کو بند رکھنا. معاذ کو بڑا تعجب ہوا کہ صرف زبان کے استعمال سے یہ سب ضائع ہو جائے گا, یہ زبان کا پورے دین پہ کنٹرول. فرمایا کہ ہاں, لوگوں کو قیامت کے روز سب سے زیادہ اوندھا کر کے گرانے والی چیز ان کی زبانیں, یعنی سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جو جائیں گے اپنی زبانوں کی بنا کر جائیں گے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور تو صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو, میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا اس کا سبب، فرمایا اس کے دو اسباب ہیں، مختلف اللہ اور تقوی الٹھی، تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں اور شوہروں کی تم ناشکری کرتی ہو. یہ خواتین ان کثرت سے جہنم میں کسی بھی نام پر ہوں گی. یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک انسان کے اعمال کو برباد کرتا ہے اور اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے. اور پھر اگر غیبت ایک عام انسان کی کرے وہ گناہ تو ہے مگر اتنا بڑا اس کا فرق نہیں، لیکن غیبت ایک داعی کی کرے تو اس سے کیا ہوگا، اس کی جو دعوت ہے اس کا عمل کمزور پڑ جائے گا. تو یہ نقصان پھر دین کا بھی ہے، دعوت کا بھی ہے. ایک شخص دعوت کا کام کر رہا ہے اور آپ اس کی غیبت کرتے ہیں تو یقیناً اس کا مقام گرے گا. جو اس کا مقام گرے گا اس کی دعوت کا مقام بھی گر جائے گا. تو پھر یہ بالواسطہ فائد ہے دین اسلام پر، بالواسطہ یہ گرانا ہے دعوت دین کو اور امر بالمعروف کو، علم نافع عمل صالح کو گرانے والی بات. تو پھر یہ معاملہ ایک شخص تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا اثر جو ہے وہ شخص سے لے کر دین تک اور دعوت تک، توحید تک اور سنت تک پہنچ جاتا ہے. ایک اس کا کام کمزور ہو جائے گا اور ایک دائی اس کو تو ہر طرح سے اپنی عزت کی شہرت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. محدثین کرام حدیث کس سے لیتے تھے؟ جو متقی ہو. اور متقی کون ہے؟ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے اور مروت کے امور کی حفاظت کرے. اتنا یعنی اپنی شہرت کو سنبھال کے رکھے، عزت کی حفاظت کر کے رکھے کہ جو چیز ایک انسان کی مروت کو گرا دیتے ہیں حالانکہ شرم کو ناجائز نہیں ہے اس سے بھی بچے. جیسے ایک عالم اگر بازاروں میں پھرتا ہے تو اسے شریعت نہیں ہے روکا، لیکن اس کا بازار میں پھرنا یہ اس کی شان کو گھٹا دیتا ہے اور اس کی عزت کو کم کرتا ہے، یہ مروت کے خلاف ہے. بازار تاجروں کی جگہ ہے، اب تجار ہوں الفجار، تاجر فاجر ہوتے ہیں. عام لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بازاروں میں پھر رہا ہے، یہ پیسوں کا حریص ہے، پیسوں کا لالچی، یہ مروت کے منافی. تو ایک دائی کو کس طرح اپنی عزت کی حفاظت کرنی اور کس طرح اپنی حیبت کی حفاظت کرنی ہے؟ ایک شخص اگر ایک دائی کی غیبت کرتا ہے یقیناً وہ اس کی دعوت کے مقام کو گراتا ہے. نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کو، میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچائے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ فرما رہا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ علم یکن الفقیہ ولیا فلیس باللہ ولیا، اگر ایک دین کا علم، ایک دین کا عالم، طالب علم، داعی، اگر وہ اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں. تو پھر ان لوگوں کو ایذا پہنچانا حقیقت میں اللہ سے اعلان جنگ کے مترادف ہے. تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کردار کشی کے ذریعے نقصان کس کا کر لیں، اس داعی کا نہیں. اس دائی کا نقصان ہے تھوڑا بہت، لیکن اصل چیز دعوت کا، جس دعوت پر وہ قائم ہے پرویز و سنت کی، اس کے مقام کو گھٹانے والی بات ہے. اور پھر یہ نقصان دعوت کا ہے، پھر یہ نقصان اپنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کسی اللہ کے ولی کو اذیت پہنچائے گا اس سے اللہ کا اعلان جائے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو اسلحہ دے گا کہ مجھ سے آ کر لڑو، تمہیں میں نے جنگ کا چیلنج کیا ہوا تھا اور تم نے فلاں میرے دوست کو، فلاں میرے ولی کو اذیت پہنچائی، مجھ سے جنگ کرو تو کیا اس کے پلے باقی رہ جائے گا؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور پھر یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا جو ہے وہ عالم برزوں سے قبر سے شروع ہو جاتی ہے. آج نبی علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگ اپنی زبانیں کاٹ رہے ہیں، اپنے ہونٹ کاٹ رہے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے. اور ایک عالم کی غیبت، حافظ ابن اثار کا فرماتا ہے کہ لحوم العلماء مسمومت، علماء کا جو گوشت ہے وہ زہریلا ہے. یعنی کسی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو علماء کی غیبت کرے گا وہ سمجھے کہ وہ زہریلا گوشت کھا رہے ہیں. اس سے وہ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اس سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، زہر کھا کر تمہیں اپنی موت، تمہاری اپنی موت ہوگی، تمہارا اپنا نقصان ہوگا. تو ان ساری حدود کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان اپنے کردار کا تعین کرے، اس گناہ کبیرہ سے وہ توبہ کرے اور اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے. آپ نے سوال کیا کہ ایک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تقلید جائز ہے اور دوسرا یہ کہ ہمیں صرفی کہلا کر دعوت نہیں دینی چاہیے بلکہ مسلمان کہہ کر دعوت دینی چاہیے. کیونکہ سلفی کہنے میں اہل حدیث کہنے میں تفریق ہے, اس امت بڑھتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے. ان صاحب کا یہ پورا کلام غلط ہے, باطل ہے. جہاں تک ان کی بات تقلید سے متعلق ہے تو تقلید ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ کتاب سے نہ سنت سے. قرآن و حدیث میں لفظ تقلید ہے ہی نہیں, لفظ اتباع ہے. اور تقلید کا معنی خود مقلدین نے کیا کیا, اخذ و قول غیر بلا حجت, کسی کی بات کو لینا بلا حجت. بھلا کسی کی بات حجت کے بغیر لی جا سکتی؟ یہ مقام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ خود حجت ہے, ان کی ہر بات حجت ہے, وہ خود دلیل ہے, ان کی ہر بات دلیل ہے. لیکن کسی اور کی بات دلیل نہیں ہے, حجت نہیں ہے, بلکہ وہ دلیل کی محتاج ہے. تو تقلید کا معنی ہی اساساً غلط ہے. کسی کی بات کو بلا حجت لینا یہ دین میں غلط ہے, اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں. دین صاحب کا تقلید کے جواز کا عقیدہ رکھنا یا دعوت دینا یہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف اور متصادم ہے. لفظ تقلید کتاب و سنت میں کہیں لفظ تقلید اگر قرآن حدیث میں استعمال ہوا ہے تو وہ جانور کے گلے میں پٹا پہنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کتاب الحج میں صحیح بخاری میں حدیث ہے, تقلید الحدی, کہ جو انسان حج کرنے جا رہا ہے اپنی قربانی کے جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے اس کے گلے میں وہ قلادہ پہنا دے, اس کو تقلید کہتے ہیں, ہار پہنا دے, تاکہ اگر جانور ادھر ادھر ہو تو اس وقت لوگ سمجھ جاتے تھے یہ حج کا جانور ہے, تو پھر وہ ان کو پکڑ کر حج کے راستے پر جو قافلے جا رہے ہیں ان تک پہنچا دیتے تھے تاکہ جس کا یہ جانور اس کو یہ مل جائے. تو وہ تقلید ہے, یہ جانور کے گلے میں پٹا ڈالنا. باقی تقلید اس معنی میں جس میں اتباع کے میں جو لوگ لیتے ہیں قرآن و حدیث میں کہیں ہوں, تو بھلا ایسا لفظ جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں, اس لفظ کو اپنے پورے مذہب کی بنیاد بنا لیا جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کتاب و سنت میں اتباع ہے, ہدایت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, قرآن و حدیث کی پیروی, تو یہ دعوت ہے شریعت کی, نہ کہ تقلید کی. اس لیے تقلید کا جواب بالکل ناقابل فہم. باقی ان صاحب کو یہ کہنا کہ ہم کو سلفی بن کر نہیں بلکہ مسلم بن کر دعوت دینی چاہیے, کیونکہ سلفی بننے میں تفریق ہے, ان کی یہ عبارت غلط ہے. سلفی بننے میں تفریق نہیں ہے بلکہ تمیز ہے. تمیز اور چیز ہے, تفریق اور چیز ہے. تفریق ہے یعنی فرقے بننا اور فرقوں میں بانٹنا, اور تمیز کا معنی یہ ہے کہ اہل باطل کے ساتھ, اہل بدعت کے ساتھ, یا عہد الاحوال عہد الآراء کے ساتھ امتیاز, تمیز ان سے جدا ہونا. تو تمیز ہے یہ, یہ تفریق نہیں ہے. ان کو سمجھایا جائے کہ تفریق نہیں بلکہ تمیز ہے. سلفیت فرقہ نہیں ہے بلکہ سلفیت ایک جماعت ہے جو حق پر قائم ہے, اور سلفی اصطلاح کے ذریعے وہ باقی جماعتوں سے ممتاز ہوتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو جائے. لیکن سلف صالحین کے دور میں فرقے پیدا ہو چکے تھے, تابعین اور صحابہ کے دور میں جیسے قدریہ اور جبریہ اور مرجیہ اور جامعہ, رافضہ اور معتزلہ, کرامیہ, اس دور میں پیدا ہو چکے تھے, اور سب اپنا مسلم کہتے تھے, سب مسلم کہتے تھے اپنے آپ. تو اس وقت ضروری تھا تمیز کہ اہل حق اپنے آپ کو کیا کہیں. مسلم تو سب کہہ رہے, تو یہ ضروری ہے کہ تمیز ہو تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ یہ مسلم کون ہے, جامی ہے, متضلی ہے, رافضی ہے, تو یہ فرق کیسے ہوگا. تو اس وقت یعنی یہ اصطلاحات استعمال ہوئی تھی, اہل حدیث کی, اہل سنہ کی, یا سلفی کی اصطلاح استعمال ہوئی, کیونکہ یہ اصطلاح بالکل عین شرعی تقاضوں کے مطابق. سلفی کا معنی کیا ہے؟ سلفی کا معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں اور سلف صالحین کے طریقے کی روشنی میں. یہ ضروری ہے, یعنی یہ سلفی کا معنی ہے, اور یہ تفریق نہیں بلکہ تمیز ہے. سلفیت حق کا شعار ہے اور حق کی پہچان ہے, اور یہ شعار جو ہے یہ امت کو بانٹنے کے لیے نہیں بلکہ گمراہ لوگوں سے امتیاز اور تمیز پیدا کرنے کے لیے. مسلم اپنے آپ کو سب قرار دے رہے, لیکن ایک ایسا لقب ہونا چاہیے, ایک ایسا شعار ہونا چاہیے جو باقی گمراہ فرقوں سے اس کو ممتاز کر سکے. اور یہ اس طرح عہد الحدیث, عہد السنہ, سلفی, یہ قرن بعد قرن استعمال ہو رہی ہیں اور علماء نے استعمال کی ہیں اور بالکل درست ہے, تمیز کے لیے نہ کہ تفریق کے لیے. یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کی پیروی کے اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ میں یعنی وہ لوگ جو اس چیز پر کھڑا ہوں جس میں آج میں اور میرے صاحب ہیں, انہیں کہ اس کو جماعت کہا گیا ہے, یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ منج حق کی پہچان کی ایک ایسی جماعت ہے جو ہر دور میں موجود ہے. عہد الحدیث اور اصحاب الحدیث, عہد الاثر, یہ عہد السنہ, یہ سلفی کے القاب سے متعارف ہے, برائے تمیز ہے نہ کہ برائے تفریح ہے. اور جو لوگ یہ اس طرح ہے استعمال نہیں کرتے سلفی کی عہد الحدیث کی, بلکہ صرف مسلم بن کر دعوت دو, آپ ان کو غور سے دیکھیں ان کے عقیدے یا ان کے منہج میں کہیں نہ کہیں چھوڑ ہوگا, جو سلفی نام استعمال نہیں کر رہے کہیں نہ کہیں چھوڑ ہوگا. اس لیے اس سے اجتناب بہت ضروری ہے. اور کچھ لوگ سلفی کا معنی سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے غلطی کھاتے ہیں, ٹھوکر کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سلفی کا معنی سلف کی اتباع, یہ تقلید کے معنی نہیں ہوتا. لیکن نہیں, سلفی کا معنی سلف کی اتباع نہیں ہے, بلکہ سلفی کا معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی اتباع سلف کی روشنی میں, سلف کے فہم کی روشنی میں. یہ سلف کی تقلید نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت کی پیروی سلف صالحین کے فہم اور ان کے منہج کی روشنی میں, اور یہ عین حق ہے, یہ عین حق کا بحمد.